میں جیسے سکینہ نہایت ڈالا ہے، بہادروں میں تو بس دو ہمیں تو راہ دکھاتا ہے چاند کا، ہمارے پاس اندھیرا نہیں اجالا ہے، بہادروں میں تو بس روئے حسین لائے ہیں، ڈوبا ہوا لہو میرا حسین لائے ہیں، ڈوبا ہوا لہو میرا کچا کہا ہے سکینہ کے لب پہ لالا ہے، بہادروں میں تو بس سکینہ دیکھے پانی کو سہم جاتی ہے، سکینہ دیکھے پانی کو سہم جاتی ہے، تماچے سنتے سوہوں کی مالا ہے، بہادروں میں تو بس دور سکھایا ظلم سے لڑنا حسین نے ہم کو، سینے خوف سے انسان کو نکالا ہے، بہادروں کو بس دور سکھائی یوں نہیں بیٹی عزیز کی صورت ہے، اسے حسین جادے کے مار ڈالا ہے، بہادروں میں تو بس ہر ایک قوم کے مظلوم کے لیے لوگوں حسین شمع کا پھیلا ہوا اجالا ہے، ارے حسین لائے ہیں ڈوبا ہوا لہو میں الارم، چچا کہا ہے سکینہ کے لب پہ لالا ہے، بہادروں میں تو بس دو باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. درود پڑھ لیجیے محمد علی. سورہ مبارکہ المؤمنون کی ابتدائی آیتیں، جن میں قدرت نے یقینی طور پر اہل ایمان کی کامیابی کا تذکرہ کیا، ارشاد ہوا کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً صاحبان ایمان پیشے پروردگار کامیاب رہیں گے. اب ان کی کچھ خصوصیات، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں بھی خوف خدا کو مد نظر رکھتے ہیں. وہم عن اللغو معرضون، وہ لغو باتوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں. وہم للزکات فاعلون، اور وہ زکات کو ادا کرتے ہیں. لفظ زکات، چاہوں گا کہ میں اس آیت ان آیتوں کے بارے میں تھوڑی تھوڑی گفتگو ہوتی ہے. شہزادی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی شب کی مناسبت سے کل تو مجلس منعقد ہو چکی ہے، البتہ ان کا کچھ ذکر آج بھی ہوگا، کیونکہ آج کا دن جو گزرا ہے وہ انہیں کی ذات سے منسوب تھا، تو تھوڑا ذکر ان کا ہوگا اور کچھ آیت کے بارے میں. اور کر لیجیے گا، لفظ زکات عربی زبان میں پاکیزگی کے معنی ہے، اور اس کا تذکرہ کئی انداز سے قرآن مجید نے متعدد جگہوں پر پایا جاتا ہے. جناب ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس وقت رب العالمین سے دعا مانگی، سورہ مبارکہ بقرہ میں ان دعاؤں کا تسلسل سے تذکرہ ہے کہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل ہمارے گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور ہم سے التجا کر رہے تھے کہ پالنے والے ہمارے اس عمل کو قبول فرما. ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے پالنے والے ہماری عبادت کی جگہ ہمیں دکھا دے، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم پر رحم فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے. انہیں دعاؤں کے تسلسل میں آخر میں یہ فقرہ، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے پالنے والے، اس مکے کی سرزمین پر ایک ایسا رسول مبعوث کرنا کہ جو تیری آیتوں کی تلاوت کرنے والا ہو، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا ہو، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرنے والا ہو، ان کو پاک و پاکیزہ بنانے والا ہو. اسی مناسبت سے اردو زبان بھی لفظ رائج ہے تزکیہ نفس، نفس کی پاکیزگی. سورہ مبارکہ اعلیٰ میں بھی اس آیت کو استعمال کیا گیا، اور سورہ مبارکہ شمس میں بھی تھوڑے سے فرق کیا تھا. یہ لفظ زکات ہے، زکات یعنی پاکیزگی، اسی ایک ہی روٹ ہے اسی کی سب برانچز. وہاں سورہ مبارکہ اعلیٰ میں ارشاد ہوا، قد افلح من تزکا، وہ انسان کامیاب ہے جو اپنے آپ کو پاک رکھے ہر قسم کے گناہوں سے، آلودگی سے، برائی سے، نافرمانی سے، معافیت سے، سب سے اپنے آپ کو پاک رکھے. سورہ شمس نے بھی اسی بات کو تھوڑے سے لفظوں کے فرق کے ساتھ، قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ انسان کامیاب ہے جو اپنے آپ کو پاک کر لے. تو ظاہر ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، پاک رکھنا اور پاک کرنا. بنیادی طور پر جو پاک ہے وہ اپنے آپ کو پاک رکھے، اور جو آلودہ ہو گیا ہے وہ اپنے آپ کو پاک کر لے. درود پڑھ لیجیے محمد والا. اس لیے جو لباس پہلے سے پاک ہو اسے پاک رکھو، لیکن جو ناپاک ہو گیا اسے اب پاک کر لو. تو دونوں، ایک وہ انسان کے جو دنیا میں ابھی الحمدللہ ایسی زندگی گزار رہا ہے تو اس نے گناہ نہیں کیے، تو اپنی اس صفت کو مینٹین کرے، پاکیزگی کو باقی رکھے، اور اگر خدا نخواستہ گناہ میں آلودہ ہو گیا تو پھر سے توبہ کر لو، توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، ندامت کے ذریعے سے، پشیمانی کے ذریعے. تو یہاں پر بھی یہی لفظ ہے. ایک اور آئے اے پیغمبر، جب یہ لوگ آپ کے پاس خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ لے کر آئیں تو آپ ان کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ یہ دعا ان کے لیے باعث سکون ہوگی، وہ یزکیہم اور ان کو پاکیزہ بنانے والی ہوگی. تو لفظ کے اعتبار سے پاکیزگی کے معنی ہے، اور اسی لیے ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو نماز کے بعد زکات کا حکم دیا، اور زکات ظاہر ہے کہ ہمارے ارکان دین میں ایک اہم رکن ہے، جس کا انکار کرنے والا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن پیغمبر نے کہا کہ تو زکات دو، یہ کہتا ہے کہ زکات کوئی چیز نہیں. اور اسی لیے فقہا نے بھی اپنے رسالوں میں، ہمارے نبر سرور میں تو اسلام پائی جاتی ہے، اس میں بھی بڑا مکمل چیپٹر موجود ہے، اور اسی طرح استاد المسائل جو ہماری پائی جاتی ہے اس میں بھی نہایت تفصیل سے اس کا احکام موجود ہے. لیکن میں چاہتا ہوں اس کی طرف کچھ اشارہ آپ کی طرف کرتا کروں کہ لفظ زکات بنیادی طور پر پاکیزگی کے معنی ہے. جب پیغمبر نے کلمہ پڑھنے والوں کو اور دار ایمان میں داخل ہونے والوں کو نماز کے بعد زکات کا حکم دیا، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کیا یہ ہم پر کچھ ٹیکس لگ رہا ہے؟ ایک بدبخت تھا، اس نے اس کو کر بھی دیا کہ کیا پیغمبر ہم پر کچھ ٹیکس لگا. تو ظاہر اس کی بات بڑی ناپسندیدہ تھی، اور اس کے بعد جب وہ لے کے آیا بھی تو پیغمبر نے اس کو واپس کر دیا کہ تمہارے اس ماں کی کوئی ضرورت نہیں، جس کو تم ٹیکس سمجھ کے ادا کر رہے واپس لے لو، نہ مجھے تمہارے استعمال کی ضرورت ہے، نہ خدا کو تمہارا استعمال پسند. اب اسی موقع کی بات ہے کہ پھر لوگوں نے پوچھا کہ پھر پیغمبر یہ جو زکات ہم پر خرچ کی گئی اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہ ٹیکس نہیں تو کیا ہے؟ تو پیغمبر نے اس کی وجہ کر رہا کہ یہ مال کے حصے کی ادائیگی پاکیزگی کے لیے ہے، کہ جو انسان کو اس مال ملتا ہے، کیونکہ انسان دنیا میں کوئی آسمان سے تنہا نہیں ملتا، زمین پر ایک سوسائٹی ہے، خاندان ہے، ماں باپ ہیں، اس کے ساتھ اس کے ریلیٹیوز ہیں، اس کے اور دوسرے رشتے دار ہیں، اور انہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مالدار بھی، بہت مالدار، کم مالدار، اوسط، اوسط سے کم، اپنی ضرورت پوری کرنے والے، اپنی ضرورت نہ پوری کرنے والے، کچھ محتاج، کچھ دیوائیں، کچھ یتیم، کچھ معذور افراد. تو خدا عالم نے اس مال میں سب کا حصہ رکھا. جب تم اس میں سے محتاجوں کا حق ادا کر دو گے تو یہ مال پاک ہو جائے گا. تو پھر ہمارے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ تمہارے مال کو پاک کرنے کا ذریعہ، تاکہ اب جو تمہارے پاس رہے وہ پاک و پاکیزہ رہے. اور اسی لیے شرح امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا احتساب ہے کہ جو شخص اپنے مال میں سے اللہ اور رسول علیہ تحریم کا حق ادا کر دے، میں ضمانت لیتا ہوں، امام کی ضمانت، میں ضمانت لیتا ہوں کہ اس کے مال میں برکت ہوگی اور وہ تلف ہونے سے محفوظ رہے گا. ایک بار اور درود پڑھ لیجیے محمد والا. تو یہ درحقیقت سوسائٹی کو مشکلات سے بچانے کا اہم ترین راستہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے زیادہ دیا ہے ان کے مال میں سے تھوڑا سا حصہ غریب کو ہی پہنچنا چاہیے. اور آل محمد نے جو کام بھی بندوں پر فرض کیا اس کو بہترین طریقے سے اپنے گھر سے شروع کیا. جیسی زکات خاندان رسالت نے دی ویسی کسی نہیں، چاہے وہ مال کی زکات ہو، جان کی زکات ہو، خون کی زکات ہو، جوانوں کے پیش کرنے کی زکات، جیسی زکات ہو پیش کی. شہزادی ملکۃ العرب جناب خلیفۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جن کے بارے میں آپ سے گزشتہ سب تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، چند باتیں ان کے بارے میں آج یاد کرو. آپ دیکھیں گے کیسے کر، اور کبھی بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن پر اگر ہم لوگ سنجیدگی سے غور کریں تو ان کی عظمت کا ایک نیا باب روشن ہوا. جناب خدیجہ تمام تاریخ سے متفق اس بات پر کہ عالم عرب کی سب سے زیادہ مالدار خاتون، بڑے ناز و نام نے کبھی بھی، اور حقیقت شہزادی، ان کی جیسی دولت پورے عرب میں دنیا میں عرب دنیا میں کسی کے پاس نہیں، جتنا ان کا مال تجارت جاتا تھا وہ کسی کا نہیں ہوتا. اب جو بات یاد کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں، اور ویسے آپ لوگ تصاویر کے ذریعے سے اور لوگوں سے واقفیت سے بھی بہت سے لوگ واقف ہوں گے کہ غار حرا جو ہے کافی بلندی پر ہے، بہت بلندی پر. میں نے جب پہلی دفعہ حج کیا تھا، مجھے فیصلہ سے گیا تھا، تو ہمت ہوئی تھی وہاں تک جانے کی، اب وقت بھی نہیں ملتا اور ہمت بھی نہیں ملتی، کافی بلندی پر ہے. اچھا وہاں جانے کے بعد ایک تو آپ پہلے اوپر چڑھتے رہے، چڑھنے کے بعد جب بالکل اس کے اوپر تو اس کے اوپر پہنچتے ہیں تو غار میں اترنے کے لیے ایک ذرا سے خطرناک راستہ اور بھی، اس انتہائی خطرناک راستے کو طے کریں، پھر غار میں اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر پیغمبر بیٹھے رہا کرتے تھے. اور وہاں ذرا سے اگر قدم کی لغزش ہے تو موت بالکل سامنے نظر آتی، کتنی بلندی بہت زیادہ ہے اس کی. اچھے جوان آدمی کو بھی دو گھنٹہ لگتا ہے اوپر تک پہنچنے، اور پہنچنے کے بعد وہ جو حصہ ہے جہاں پر اصل غار ہو وہاں پہنچنا انتہائی خطرے کی بات ہوتی. اب یہاں جو بات میں چاہتا ہوں اختراع سے، جناب خدیجہ انتہائی ناز و نام میں پلی ہوئی شہزادی تھی، جن کے گھر میں سینکڑوں ملازم ان کے محل میں کام کرتے، لیکن آپ دیکھیں ان کی فداکاری اور پیغمبر سے ان کی محبت اور راہ خدا میں ان کی استقامت. پیغمبر اعلان رسالت سے پہلے شاید سال بھر دو سال تک یہ معمول بنا دیا کہ مسلسل غار حرا میں مصروف عبادت رہتے تھے، اور بعض اوقات کئی کئی دن وہاں ٹھہر جاتے، اور یہ جناب خدیجہ ہوتی تھی جو ان کے لیے کھانے پانی کا سامان پہنچاتا. بعض مورخین نے لکھا ہے کبھی ایسا بھی ہوا کہ پیغمبر 40 دن گھر نہیں آئے، اور جناب خدیجہ خود اپنے ہاتھوں سے پیغمبر کے لیے کھانا پکا کر لے جاتی تھی اور کھانا کھلا کے واپس آتی. کس قدر سخت ہے اس بیوی کے لیے کہ جس نے پوری زندگی انتہائی ناز و نام میں گزاری، وہ ان پہاڑی راستوں کو روزانہ طے کرے پھر پیغمبر کے خاطر. لیکن کمال اطمینان کے ساتھ اس خدمت کو انجام دیتی تھی. دوسری جو انتہائی مشقت والی زندگی جناب خدیجہ نے گزاری، اور نفسیات انسانی کے اعتبار سے تھی کہ جس نے اتنی خوشحالی کی زندگی گزاری اس کے لیے اتنی سخت زندگی گزاری گزارنا کتنا سخت ہوگا. پیغمبر کے لانے رسالت کے بعد چونکہ سرکار ابو طالب جیسا محافل موجود تھا، اس لیے کفار و مشرکین یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ پیغمبر کے خلاف کوئی بڑا منصوبہ کر سکے. پیغمبر کے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن جب جناب ابو طالب دنیا میں لگا اس کے بعد پیغمبر کو ہی کر سکی، لیکن پیغمبر کی زندگی ابو طالب کی زندگی میں بات ممکن نہیں تھی، لیکن وہ اکیلے جتنا ہو سکتا تھا پہلے پہنچاتے تھے. جس طریقے سے ممکن ہو جیت پہنچانا، کبھی پیغمبر تجزیے نے ان کے اوپر کوڑا کر ڈال دیا، کچھ اور نامناسب چیز ڈال دی، اس قسم کی تو حرکتیں ہوتی رہتی. 5 سال تک اس قسم کی صورت حال ہے کہ شاید پیغمبر جو ہے وہ بتوں کو کچھ کہنا چھوڑ دیں اور اپنے تکلیف میں تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ حکم الہی کا اس کی تعمیل کے لیے پیغمبر روز بروز شدت تھی تاکہ پیغام حق زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. پر کفار مشرکین نے بنی ہاشم کا اور پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں کا بائیکاٹ کیا. یہ بائیکاٹ خاص طور سے بنی ہاشم کا ہوا تھا. تو بنی ہاشم میں جو لوگ بھی پیغمبر کا ساتھ دے رہے ہیں معاشرے میں ان سے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا گیا. یعنی کہ خاندان بنی ہاشم میں نمایاں شخص جو پیغمبر کے ساتھ نہیں دے رہا تھا بلکہ مخالف تھا وہ ابو لہب تھا. باقی بیشتر لوگ پیغمبر کا ساتھ دے رہے تھے. تو اب مشرکین نے یہ طے کیا کہ جو لوگ دین خاندان بنی ہاشم تھے اور پیغمبر کا ساتھ دے رہے ہیں انہوں نے اسلام دین کو قبول کر لیا ہے ان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے, ان سے کوئی خرید و فروخت نہ ہو, ملازمین ان کے گھروں کے کام نہ کرے, کوئی دھوبی ان کے کپڑے نہ دھوئے, کوئی شخص باہر کی چیز ان کے ہاتھوں نہ دے. یہ لوگ معاشرے میں اس قدر سخت پابندیوں کا شکار کر دیے گئے کہ جو پیغمبر کا ساتھ دے رہے ہیں وہ ساتھ چھوڑ دے پر مجبور. اور یہ بائیکاٹ جس کی بنا پر جناب ابو طالب ان لوگوں کو لے کر شہر سے باہر شاہ ابو طالب بھی چلے گئے. یہ بائیکاٹ تقریباً 3 سال جاری رہا. اب اس دوران جتنے لوگ بھی شاہ ابو طالب میں پناہ لیے ہوئے ان کے رزق کا جو سامان ہو رہا تھا وہ سرکاریں حدیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی دولت سے ہو رہا تھا. درود پڑھی کے محمد والوں اور جب ایسی صورت حال ہوئی کہیں سے کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی, آدمی بازار جا رہا ہے اس کو کوئی چیز کوئی بیچنے پہ تیار نہیں, پیغمبر بھی خفا کر رہے جناب خدیجہ بھی خفا کر رہے. اور اس طریقے سے وہ دولت کہ جو اللہ نے جناب خدیجہ کو عطا فرمائی تھی اور وہ جس کی بنا ہوئے پورے عالم عرب میں سب سے مالدار تھا, وہ پوری کی پوری دولت خرچ پیغمبر کا پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں پر. اور جیسا کہ میں نے گزشتہ شب آپ طے کیا تھا کہ جو لوگ دین قبول کرنے کی بنا پر اپنے گھروں سے نکال دیے جاتے تھے ان کو مکان فراہم کیا جاتا تھا, جو ملازمت سے ہٹا دیے جاتے تھے ان کو ملازمت فراہم کی جاتی تھی, جو غذا سے محروم کر دیے جاتے تھے ان کو غذا فراہم کی جاتی تھی, جو لباس سے محروم کر دیے جاتے تھے ان کا لباس فراہم کیا جاتا تھا, اور جو اپنے گھریلو زندگی سے مجبور کر دیا جاتا تھا اس کے لیے نئی گھریلو زندگی کا آغاز کیا. اور یہ سب کا سب اس دولت کے ذریعے ہوا جو مالک دو جہاں کی طرف سے خدیجہ کو عطا ہوئی. تو خدیجہ کی پوری دولت, اسی لیے بات مورخین نے بالکل یہ بجا طور پر بات کہی کہ اگر سرکار ابو طالب کی بصیرت میں ہوتی اور جناب خدیجہ کی دولت میں ہوتی تو اسلام کی عمارت بلند میں ہوتی. تو پلے کے محمد والا اور پھر آپ دیکھیں کہ کس انداز سے مالک دو جہاں نے اس خاندان کو اور جناب خدیجہ کا جو عمل ہے کہ ایک بار درود پڑھ لیجیے محمد والا پیغمبر کے ساتھ, یعنی اسلام نے چونکہ مرد کی خدمات کا بھی مسلسل اس کا ہے اور عورتوں کی خدمات کا بھی مسلسل اس کا, اگر پیغمبر کی حیات کو دیکھیں تو ان کے ساتھ قدم بقدم خدیجہ کی خدمات اسی طریقے سے چل رہا ہے. پیغمبر کے بعد ایک طرف مولا کی خدمات ہے تو دوسری طرف شہزادی کون ہے حضرت فاطمہ زہرا کی خدمات ہے. اور آگے بڑھے کربلا کی تاریخ میں خدیجہ کی نسل اس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے کہ سرکار سید الشہداء دین کے لیے جان کی قربانی دے رہے, تو اس کے بعد زینب ام کلثوم کوفہ و شام کے بازاروں میں حق کے پیغام کو پلٹ کر, حتیٰ کہ جناب خدیجہ کے خون کی تاثیر آپ دیکھیں, آپ سنتے رہتے ہیں اچھی طریقے سے آپ واقف ہیں کہ جناب فتینہ انتہائی کم سی سے آگے تھی, 4 سال 6 سال یہی عمر ان کی بیان کی جاتی ہے ہم سب کو کتاب, لیکن آدم کیا تھا اس کمسنی کے عالم میں بھی کہ سرکار سید شہدا کی ایسی عبادت گزار بیٹی تھی کہ امام حسین جب شہادت کے لیے جانے لگے رخصت آخر کے لیے اور بہت سی وصیتیں فرمائی تو ان نے ایک وصیت جناب سکینہ سے فرمائی تھی کہ مجھے بیٹی مجھے نماز میں یاد کرتی رہنا. انتہائی کمسنی میں انتہائی عبادت کی طرف رہا, اور یہ سب تاثیر ہے جناب خدیجہ کے خون کی, کہ جو نسل مادہ نسل دین خدا کے لیے اس کی مسلسل قربانی ہر دور میں نظر آئے گی. اور عزیزان محترم, جناب خدیجہ الکبرا سلام اللہ علیہا جب 62 سال اعلان رسالت کے 62 سال دنیا سے رخصت ہوئی, اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر کو یہ دو جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی تھی, خواتین نے خدیجہ کی شکل میں, مردوں نے سرکار ابو طالب کی شکل میں, یہ دونوں 3 ماہ کے عرصے میں دنیا سے رخصت ہو گئے. بظاہر رجب کی کوئی 26 تاریخ زیادہ کتابوں میں ہے سرکار ابو طالب کے لیے, اور 10ویں رمضان المبارک جناب خدیجہ کے لیے. تو یہ دو صدمے ایسے تھے کہ پیغمبر نے ان دو شخصیتوں کا غم 1 سال تک منایا, اور اس سال کا نام رکھا گیا عام الحزن, یہ غم کا سال. اس لیے کہ جو دو پشپناہ تھے, ایک وہ جس کے ولولے اور جس کی بصیرت کی بنا پر دشمن پیغمبر کے خلاف کوئی منصوبہ نہیں بنا سکتا تھا, وہ بھی چلا گیا, اور ایک وہ جس کے دولت کے ذریعے سے مسلمان کا پرستی اس کے بچے ہوئے اور جن کو شدت فراہم کیا گیا, وہ خدیجہ کی دنیا سے رخصت ہو گئی. اسی لیے مورخین نے لکھا کہ پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی پیغمبر ان کو ہمیشہ یاد کرتے رہے, حتیٰ کہ اگر گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی تھی تو حکم دیتے تھے اس میں سے کچھ خدیجہ کے دوستوں تک پہنچائے, کوئی تحفہ آتا تھا تو حکم دیتے تھے اس تحفے میں سے خدیجہ کے دوستوں تک پہنچائے, موسم سے کوئی اچھا پھل آتا تھا تو کہتے تھے نہیں جو خدیجہ کے چاہنے والی ان تک پہنچائے, تاکہ وہ استعمال کریں گی خدیجہ کو یاد کریں گی تو میرا دل خوش ہو. عزیز آل محترم, وقت کی گنجائش محدود سی ہے, ایک آخری بات آپ کی خدمت میں کروں. شاہ ابو طالب کا بائیکاٹ جو ختم ہوا اس میں بھی حضرت ابو طالب کے ایمان کی ایک بڑی مؤثر بات موجود ہے. درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد. اسی بات کو اکثر پھر آپ سے رخ سکتا ہوں اجازت میں, رحمت آپ کی تمام کروں. قریش نے خاندان بنی ہاشم کا جو بائیکاٹ کیا تھا اس کے لیے انہوں نے ایک دستاویز لکھی, اس دستاویز پر سارے قبائل نے دستخط کیے تھے کہ فلا قبیلہ یہ سب مل کے اس بات کا احتمام کرتے ہیں کہ جب تک پیغمبر کا نام لکھا کہ جب تک یہ اپنے اس مشن سے باز نہیں آ جائیں گے ہم تمام قبائل ان کا مکمل بائیکاٹ کریں, تاکہ ان کی زندگی انتہا سے زیادہ مشکلات کا شکار ہو جائے, ان کے جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں مجبور ہو جائیں کہ ان کا ساتھ چھوڑ. اور اس کو ان لوگوں نے دستاویز مرتب کی, لکھوایا, اور اس سے بہت مضبوط طریقے سے صندوق کے اندر بند کر کے اور خانہ کعبہ کے اندر لے جا کر رکھ دیا, کیونکہ خانہ کعبہ کا جو اندرونی حصہ تھا اس کی چابی, اس کے مین دروازے کی چابی کسی ایک ہی شخص کے پاس ہوتی تھی, اور وہ خاص خاص موقع پہ کھولا جاتا تھا اور روحانہ دار ہوتا تھا. اسی لیے اس کا لگا بھی قریب بردار کہ خانہ کعبہ کی دروازے کی چابی اس کے پاس رہے گی تاکہ یہاں بھی کوئی چیز چوری نہ ہونے پا. تقریباً 3 سال گزرے اور یہ پیغمبر کے لیے اور خاندان بنی ہاشم کے لیے انتہا سے زیادہ صاف زمانہ تھا. ایک روز پیغمبر اسلام نے اپنے ام محترم جناب ابو طالب سے فرمایا کہ ان لوگوں نے ہمارے خلاف جو بائیکاٹ لکھی کے لیے تحریر لکھی, اس تحریر تک دیمک پہنچ گئی, اور اس دیمک نے تمام حروف کو چاٹ لیا, اس پوری تحریر میں صرف ایک جگہ کسی مناسبت سے لفظ اللہ آ گیا تھا وہ باقی ہے, اور باقی جتنے حروف تھے دیمک نے سب چاٹ لیا. سرکار بتانے نے یہ بات سنی اور انتہا سے زیادہ خوش ہوئے, وہاں پر ایک شیر بھی ہے جناب ابو طالب کا. بہت مسرت کے ساتھ آئے اور خانہ کعبہ کے حرم پاس پہنچے. عام طور پر آج کل بھی اگر آپ جائیں گے تو یہ حرم ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور لوگوں کی آمد و رفت مختلف اوقات میں جاری رہتی. شام کا وقت تھا جس وقت سارے سرداران قریش وہاں جمع ہوتے تھے. جناب ابو طالب پہنچے, چہرے پر انتہائی مسرت ہے اور ایک قصیدہ پڑھا. جناب ابو طالب کے خطاب کا ایک بہت اچھا مجموعہ دیوان ابو طالب کے نام سے عربی اور اردو دونوں زبان میں دستیاب, اس میں بھی یہ موجود ہے. اس میں اس قصیدے میں ایک شعر ہے, اس میں پڑھتے ہیں جناب ابو طالب, اے لوگوں دنیا کا جو شخص بھی چاہے جھوٹ بولے مگر میرا بھتیجا جب بھی کوئی بات کہتا ہے تو سچ کہتا ہے, تو پلے محمد والا. اور اس کے بعد ایک اور شعر ہی رہا ہے, من کا نہ یوز لے فانا دینا انا الا دین احمدی. کوئی بھی انسان گمراہ ہوتا ہے گمراہ ہو جائے, میں تو اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ کے دین کا. یہ اشعار پڑھے, اشعار پڑھنے کے بعد آپ نے ان لوگوں کو مخاطب کیا, چلو تم نے ہمارے خلاف جو دستاویز مرتب کیے وہ ساری کی ساری تباہ ہو چکی ہے اور اس میں صرف ایک لفظ باقی رہ گیا ہے جو اللہ کا نام. نے کسی مناسبت سے تحریر میں یہ لفظ آ گیا تھا, یہ باقی رہ گیا ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز مٹ چکی ہے. اور اس کے بعد جناب ابو طالب کو اتنا اعتماد تھا اپنے اس کام پر, اس بات پر پیغمبر کے فرمان پر, تو انہوں نے کہا کہ بس آؤ اسی میں فیصلہ ہو جائے. اس دستاویز کو تم لوگوں نے رکھا ہے, ہم تو اس تک پہنچ نہیں سکتے تھے, نہ ہم کسی کو بھیج سکتے تھے, نہ ہم تو اس سے اطلاع حاصل کر سکتے تھے. میرا بھتیجا بھی 3 سال سے محاصرے میں ہے, وہ بھی وہاں سے نکل نہیں سکتا, یہاں آ نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا. اب اس نے جب یہ بات کہی ہے اور اسی سے اس کا امتحان لے, اگر یہ بات سچ ہے تو تم لوگ اسے نبی تسلیم بھی کرو اور اپنے بائیکاٹ کو ختم بھی کرو, اور اگر اسے بات سچ نہیں کی ہے تو ٹھیک ہے, جیسے مقاطعہ جیسا بائیکاٹ تم لوگ ہے وہ جاری ہے, ہم بھی پھر اس کا ساتھ ملتے. فرمائے کہ اس بات میں کتنا ان کو اعتماد ہے اور کس قوت کے ساتھ انہوں نے مخاطب کیا لوگوں کو. چنانچہ آپ کی تقریر ایسا اثر ڈالا کہ سردار نے قریش مجبور ہوئے کہ آپ اسے بیٹھ کے میٹنگ کریں, اور آخر میں وہ مجبور ہے کہ اس دستاویز کو کھولا جائے. اور جب خانہ کعبہ کو کھولا گیا, خانہ کعبہ کے اندرونی دروازے تک پہنچے, اس میں صندوق رکھا ہوا تھا, صندوق کو نکالا گیا, صندوق کے اندر وہ دستاویز کسی اور کپڑے میں لپیٹ کر رکھی گئی تھی, ہر چیز محفوظ تھی, لیکن جو کاغذ لکھا گیا اس کا ہر حرف مٹ چکا تھا صرف لفظ اللہ. سرکار ابو طالب ان لوگوں کے سامنے اس دستاویز کی ایک ایک چیز کو پیش کیا اور دیکھو اور کہا کہ دیکھو میرے بھتیجے نے جو کچھ کہا تھا لفظ بلفظ ویسا ہی ثابت ہوا, آج اس نے جو بات اس دستاویز کے بارے میں کہی وہ بھی برحق ہے, تاکہ تم سمجھ لو کہ میرا بھتیجا اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ جو کچھ اللہ کہتا ہے وہی میرا حبیب تم تک پہنچا دیتا ہے. درود پڑھ لیجیے محمد والا. جس کے بعد وہ 3 سال کا بائیکاٹ ختم ہوا اور پیغمبر اسلام بھی اور اس خاندان کے وہ افراد بھی کہ جو محاصرے کے اندر زندگی گزار رہے تھے ان کو باہر آنے کا موقع ملا. باقی جانے محترم یہ اور اس کے بعد دین الہی کے لیے جس خاندان کی قربانیاں ہیں وہ قیامت تک اس طریقے سے روشن ہے تاریخ اسلام کا باب. اگر یہ بات کہی جائے کہ سرکار عبد المطلب کو 2 بیٹے اللہ نے دیے, ایک عبداللہ اور ایک ابو طالب, عبداللہ کے بیٹے کے ذریعے سے دین دنیا میں آیا اور ابو طالب اور ان کے بیٹے کے ذریعے سے دین دنیا میں پھیلا قائم رہا, اور پھر اس اولاد کی قربانی کے ذریعے سے دین خدا کو تمام عطا ہوا کہ دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا, شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا. تو خدا ان دالت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں الہی و سیدی و مولائی بحق محمد وان تل محمود و بحق علی وان تل اعلی و بحق فاطمہ وان تفاخر السماوات والارض و بحق الحسن وان تل محسن و بحق الحسین وان تقدیم الاحسان و بحق الائمه المعصومین من ذریه الحسین علیہ السلام. خداوندہ ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے ذیشان بھائی نے جو سلام پیش کیا خداوندہ ان کے سلام کو قبول فرما. ہمارے روفی صندوقوں نے جو دعا پیش کی اس دعا کو قبول فرما. تمام حاضرین کو فردن فردن ان کے دینی و دنیاوی مقاصد میں کامیابی عطا فرما. پالنے والے ہم سب کو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہماری امام بارگاہوں کی حفاظت فرما. ہمارے جتنے مراکز مشرق و مغرب میں جہاں جہاں ان سب مراکز کی حفاظت فرما. اس مرکز کی بھی حفاظت فرما. جو لوگ یہاں کے خدمات انجام دیتے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو ان کو مشکلات درپیش ہیں ان کی مشکلات کا خاتمہ فرما. ان کے لیے بہتر سے بہتر وسائل فراہم فرما. اے پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے غلاموں اور ناصروں میں شمار فرما. پاکستان سے دہشت گردی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما. وہاں پر امن و امان قائم فرما. اہل ایمان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بارش زحمت نو تاخیر میں ایک بار پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے. مرحوم سید حفاظت سین جعفری ابن محمد ادریس جعفری کے